بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علينا فيها من الطاعات وقسمه لآلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أحدنا وأفضل صاحب سحبنا وخير وقت ظلنا فيه واجعلنا من أرضا من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا وساعة هذا ومستقر هذا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا أفضل وأكرم وجزيت ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی اور اسے زندگی میں اپنانے کی تاکید و سفارش کرتا ہوں. اللہ کا تقوی عبارت ہے اللہ کے قانون کو زندگی میں مد نظر رکھنے سے, اور اس کی ایک زندہ مثال آپ کا اور مختلف مومنین کا اپنی دیگر مصروفیات کو ترک کر کے نماز جمعہ میں حاضر ہونا ہے. اس لیے کہ نماز جمعہ حضرت امام خمینی کے بقول اللہ تعالیٰ کی عنایات خاصہ میں سے ایک خاص عنایت ہے کہ جسے اللہ اپنی امت کے لیے, امت کی نصیحت اور ارشاد کے لیے مقرر فرما رہا ہے. اور حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی تاکید و سفارش اور حدیث کے مطابق خطیب جمعہ پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے, جو ان کے دین و دنیا کی مصلحت میں ہے ان سے خبردار کرے, اور جو کچھ بھی عالم و اکناف و اطراف عالم میں ہو رہا ہے ان کو ان کے لیے بیان کرے. یعنی یہ عبادت اجتماعی بھی ہے, یہ عبادت معنوی بھی ہے, یہ عبادت روحانی بھی ہے, یہ عبادت سیاسی بھی ہے, ہمیں اللہ سے بھی قریب کرنے والی ہے, ہمیں اپنی سوسائٹی معاشرے سے بلکہ پوری دنیا کے حالات سے باخبر کرنے والی ہے. اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو منتظر کہتے ہیں, جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے السلام علیک یا امام الانس والجان, یعنی تمام انسانوں کا امام, تمام حیوانات و چرند و پرند کا امام ہے, اس بنا پر یہ بات شائستہ نہیں ہے منتظرین کے لیے کہ وہ اپنے امام وقت کے لیے تو یہ کہیں کہ وہ پوری دنیا کا, پورے عالم کائنات کا امام ہے اور خود عالمی حالات سے بے خبر ہوں. لہذا امام جمعہ پر لازم واجب ہے امام رضا کے بقول کہ وہ حالات حاضرہ کو بتائے. لہذا اس پہلے خطبے میں چونکہ 28 صفر شہادت افضل موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، اس حوالے سے دونوں معصوموں کی ایک حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس خطبے میں اور اس جمعے میں ان کے کلام نورانی سے بہرہ مند ہو کر اپنی زندگی کو نورانی بنا سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. کتاب تحف العقول علامہ حرانی کی تعلیف کردہ کتاب ہے کہ جس میں چاردہ معصومین اور آئمہ طاہرین علیہم السلام سے اقوال کو نقل کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 7 میں رسول اللہ کی ایک حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ جس میں رسول اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو وصیت فرمائی ہے. اور دیکھیے کہ کس طرح سرکار دو جہاں تاجدار انبیاء مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دین و دنیا کی خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کی توجہ کو مبذول کرا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے ہماری تربیت کے خواہاں ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ روز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو. اہل بیت علیہ السلام ہمیں آسان طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح روز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے میں انسان ہو جائے. فرماتے ہیں یا علی صلات من یکن فیہ لم یکن لہ، معذرت چاہتا ہوں، یا علی صلات ثلاثہ تحت ظل العرش یوم القیامہ. تین افراد ایسے ہوں گے کہ جو روز قیامت اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کے سائے میں، اللہ کی رحمت و مغفرت و عنایات خاصہ کے سائے میں ہوں گے. تین نشانیاں ہیں، تین افراد کا ذکر کیا گیا ہے. پہلی وہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جس میں ہم سب شریک ہیں. رجل احب لاخیہ ما احب لنفسہ، پہلا انسان جو روز قیامت اللہ کی رحمت و مغفرت و عنایت خاصہ میں کے سائے میں ہوگا وہ شخص ہے کہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. اب اگر انسانی معاشرہ، ہم سب اگر جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اگر اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، دنیا کتنی چینج ہو جائے گی. توجہ، ایثار، فداکاری کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. گرمی میں ہر شخص چاہتا ہے کہ پنکھے کے نیچے بیٹھے، بس میں چاہتا ہے کہ سیٹ مل جائے، آپ بل کی لائن میں لگے ہیں اور وہاں چاہتے ہیں جلدی سے نمبر آ جائے. ایسے میں کوئی ضعیف آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، عمر رسیدہ آ جائے جو گرمی سے بے حال ہو، آپ اپنی جگہ اس کو دے دیں. یہ کیا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ جن کا اہل بیت ہمارے سامنے مجسم کرنا چاہتے ہیں. اور رجل احب لاخیہ ما احب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اب آپ دیکھیں کہ اگر معاشرے کے آدھے لوگ، پورے نہیں آدھے لوگ، اگر یہ کام کرنے لگیں تو معاشرہ کتنا چینج ہو جائے گا، کتنا تبدیل ہو جائے گا. جیسے آپ افطار کے موقع پہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پانی پہ آپ پیجئے، آپ طرح سے فرمائیے، آپ نوش جان کیجئے، یہ ایثار، یہ فداکاری. اور ابھی آپ نے اربعین کے جلوس میں دیکھا اور اربعین کی واک میں، انٹرنیشنل جو پیس واک تھی اس میں دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں انسان جو ہے وہ ایثار و فداکاری کر رہے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یعنی انسان کا اخلاق کی ذمہ داری. اب اس میں یہ نہیں کہا کہ تمہارا پڑوسی سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، کافر ہے، منافق ہے، مومن ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہو، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے معاشرے میں رہتا ہے، تمہارے ساتھ جاب کرنے والا ہے، تم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو اس کے لیے پسند کرو. دوسری چیز یہ اخلاقی ذمہ داری بیان کی ہے کہ ایک تمہاری اخلاقی ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مد نظر رکھنا، جس کو قرآن کہتا ہے اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی. تقوی کیا ہے، یعنی حلال و حرام کی پابندی، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کہاں آپ جا سکتے ہیں، کہاں آپ نہیں جا سکتے. یو کین گو، آپ جا سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اسٹاپ یعنی حرام. اب فرما رہے ہیں دوسرا انسان جو روز قیامت اللہ کے سائے کے تلے ہوگا، اللہ کی عنایت خاصہ تلے ہوگا، وہ ہے رجل بلغہ امر فلم یتقدم فیہ ولم یتأخر حتی یعلم ان ذلک الامر للہ رضا او سخط۔ کوئی بھی کام انسان کے سامنے پیش آئے، چوبیس گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں، اب آپ ملٹیپلائی کریں، ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہیں تو 60 کو 24 سے ملٹیپلائی کریں گے، منٹ آ جائیں گے۔ ہر منٹ میں کوئی بھی کام، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہیں، ممکن ہے کسی کے بعد ہر 5 سیکنڈ کے بعد ایک نیا امر پیش آ رہا ہو، توجہ رکھیے گا۔ رجل بلغ امرون، کوئی بھی امر اس کے سامنے، کام پیش آئے، کوئی بھی ورک آ جائے کسی بھی نوعیت کا، فلم یتقدم ولم یتأخر، نہ وہ جلدی کرتا ہے کہ اس کو انجام دے، نہ پس پیش اور ٹال مٹول سے کام لیتا ہے کہ اس کو دیر سے انجام دے۔ مومن کے سامنے جب بھی کوئی کام آئے گا، کون؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، جن کا روز شہادت 28 صفر کل ہے، فرما رہے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنی تھنکنگ کی پاور کو استعمال کرتا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے، کوئی کام آیا رک جاتا ہے، نہ جلدی نہ دیر۔ کیوں؟ کیا کرے گا اس مدت میں، اس ٹائم میں؟ تفکر کرے گا، غور و فکر کرے گا، جس کے لیے کہا کہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک گھنٹے کا غور و فکر۔ پھر فرمائے ولم یتقدم ولم یتأخر، نہ جلدی کرتا نہ دیر کرتا ہے، حتی یعلم، مگر یہ کہ وہ یہ علم حاصل کر لیتا ہے کہ اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا اللہ کا غضب ہے۔ یہ امر کون سا امر ہے؟ یہ وہی امر ہے جس کو زیارت وارثہ میں امام معصوم فرما رہے ہیں، امری لامرکم متبعون، میرا ہر امر آپ کے امر کے تابع ہے، میرا ہر کام، میری زندگی کا ہر ورک، میرا ہر قدم، میرا ہر سانس، یہ سب امر میں آ جاتا ہے، متبعون، آپ کے حکم کے تابع ہے، آپ کے آرڈر کے تابع ہے۔ لہذا مومن اسی کو تقویٰ کہا جائے، جب بھی کوئی کام آئے ہم دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، انجام دیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ایدہ ہے، ایدہ رسانی ہے، رک جائیں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک اخلاقی ذمہ داری، دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ تقویٰ کو اپنی زندگی میں لے کر، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق الناس کا خیال رکھو۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی مومن کام لے کے آیا، اب آپ سوچیں، مومن کا حق ہے آپ کو کام کرنا ہے، لیکن سوچیں کہ کیا اس سے راضی ہے خدا؟ ممکن ہے کوئی ایسا کام لے کے آئے جس میں آپ نے ایک جھوٹی گواہی دینی ہو، جھوٹے سگنیچر کرنے ہو، وہ پھر اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے۔ عزیزانی گرامی، فرمایا کوئی بھی کام آئے سوچو پہلے، اذا ہممت بامر فتدبر، جب بھی کوئی کام آئے، معصوم فرماتے ہیں تدبر کرو، غور و فکر کرو، رک جاؤ، جلد بازی مت کرو، حتی یعلم، یہاں تک کہ علم حاصل ہو جائے۔ اسی کو آیت اللہ العظمیٰ بحجت قدس سر فرماتے ہیں کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو۔ سعادت چاہیے، وظیفہ چاہیے، تسبیح چاہیے۔ لوگ آتے تھے، آغا بتائیے تسبیح، ورد، وظیفہ، دعا، کوئی سجدے میں ذکر، کوئی کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ دو ٹانگ پہ، اب مومنین تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مولا کوئی ذکر بتائیے، آغا ذکر بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تمہیں وہ علم دے گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن کی آیت ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تعلیم دے گا۔ جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، اور جو نہیں جانتے اس کا علم حاصل کرو گا، آئیے یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ رسول اللہ نے مولانا علی کو جو وصیت کی اس میں تیسرا جو فرمایا، فرمایا کہ رجل لم یعب اخاہ بعیبین، یہ بھی اخلاقی ذمہ داری ہے، حتی یصلح ذلک العیب من نفسہ، انسان اپنے کسی بھائی میں کوئی خرابی، کوئی بدی، کوئی عیب دیکھتا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی بھائی میں کوئی عیب، کوئی خرابی دیکھو تو اس کو بیان کرنے سے پہلے، اس کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنے آپ میں چیک کرو۔ المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ، اگر کسی میں خدا نہ خواستہ کوئی عیب نظر آیا، فوراً اپنے آپ کو دیکھیں ہم میں تو نہیں ہے، اور اگر ہم میں ہے تو پہلے اپنی اصلاح کریں۔ حَتَّى يُصْلِحَ ذَلِكَ الْعَيْبَ بِنَفْسِهِ، پہلے اپنا علاج کرتا ہے، پہلے اپنے آپ کو اس بدی اور برائی اور اس نقص عیب سے دور کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ كُلَّمَا أَصْلَحَ مِن نَّفْسِهِ عَيْبًا بَدَلَهُ مِنْهَا آخَرَ، فرماتے کوئی انسان جب ایک عیب کو دور کرنے کی توجہ کرے گا اس کا دوسرا عیب اس کے سامنے آ جائے گا، اور انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہی عیبوں کی اصلاح میں اپنی زندگی گزار دے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور لوگ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھے رسول اللہ نے فرمایا اپنے عیب میں لگے رہو، دوسروں کے عیبوں کو بیان مت کرو، یقیناً یہ معنی ہے، یہ انفرادی لحاظ سے۔ لیکن اگر کوئی شخص اجتماعی مقام رکھتا ہے، اسٹیٹس رکھتا ہے سوشل، اور وہ مثلا نقصان دہ ہے، مثلا آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہے اور وہ شخص مناسب نہیں ہے، دھوکے باز ہے، تو یہاں پہ اس کے عیب کو بیان کیا جانا چاہیے۔ جو غیبت کے استثنائی موارد ہیں اس میں یہ ہے، ظالم کی ظلم کو بیان کیا جانا چاہیے، توجہ رکھے گا، لیکن ظالم کو کسی حیوان سے تشبیہ دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ قائد شہید کے دور میں ضیاء الحق کو ایک سگ سے تشبیہ دی گئی، انہوں نے کہا آپ کو حق نہیں ہے، قائد شہید رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کو حق نہیں کہ ایک انسان کو ولو یہ کہ ظالم ہے کیوں نہ ہو کسی حیوان سے تشبیہ دیں۔ تو انفرادی اور اجتماعی سطح پر گناہ کو چھپانے کا ولتوا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر بھائیوں کے گناہ کو چھپائیں، لیکن اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی اصلاح نہیں کریں، اسے بتائیں نہیں، اسے خبردار نہیں کریں کہ بھائی آپ میں یہ عیب ہے، خدا نخواستہ اگر آپ اس کو برسر عام انجام دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، یا کوئی شخص جو ہے وہ کھلم کھلا گناہ کرے، علل اعلان گناہ کرے، اناؤنسمنٹ کر کے گناہ کرے، اور ہم کہ جناب ہمیں کوئی کام نہیں ہے، نہیں عزیز گرامی، وہاں پر بقدر کفایت اس کی اس برائی کا سد باب کیا جانا چاہیے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے رسول اللہ نے انسان کو متوجہ کیا کہ وہ اللہ کے سائے تلے ہونا چاہتا ہے تو تین صفات کو انجام دے۔ اور چاہتا ہوں کہ امام حسن کے حوالے سے ایک مختصر سا خطبہ ہے امام حسن علیہ السلام کو، جو اسی تحفۃ العقول میں موجود ہے، صفحہ نمبر 232 پر امام حسن کے مواعظ حسنہ میں سے ایک خطبہ ہے، کہ جب امام حسن علیہ السلام اور آپ کے مد مقابل افراد میں صلح ہو گئی تو مد مقابل شخص نے کہا کہ ہمارے فضائل بیان کرو، ہمارے فضائل بیان کرو، اور یہ مولا علی سے بھی ایسا ہو چکا، اس کے جواب میں مولا علی نے ایک قصیدہ پڑھا تھا، بہرحال وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ یہاں پہ امام حسن علیہ السلام گویا ہوئے اور فرماتے ہیں حمد اللہ و اثنا علیہ و صلی علی محمد النبی و علیہ، امام نے ہاں خدا کی حمد و ثنا کی، محمد اور ان کی یاد پہ درود بھیجا، اور فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جان لے، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ بھی میری شناخت و معرفت حاصل کرے۔ فَأَنَا الْحَسَن ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ، میں حسن ابن علی نہیں کہا، توجہ رکھیے گا، کیا کہا؟ میں حسن فرزند رسول خدا ہوں۔ یعنی یہ آیہ مباہلہ کے تحت امام نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں۔ رسول اپنے بیٹوں میں کس کو لے کے گئے؟ حسن و حسین کو لے کے گئے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں فرزند رسول خدا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا میں بشیر و نذیر کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو اللہ نے رسالت کے ذریعے سے چنا ہے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے ملائکہ نے درود و سلام بھیجا ہے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے ذریعے سے اس کی امت کو شرف و فضیلت عطا کیا گیا ہے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے لیے جبرائیل اللہ کی طرف اس کا سفیر بن جاتا ہے، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا انا ابن من کانت اخبار السماء الیہ تترا، میں اس کا فرزند ہوں جس پہ متواتر اخبار آسمان کی خبریں نازل ہوا کرتی تھیں، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ در حقیقت برائی سے دور لے گئے، وہ ادھب اللہ انہم الرجسا و طہر ہوم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے اس طریقے سے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے مناقب کو بیان ہونا چاہیے عزیزان گرامی۔ کل شہادت ہے اور ہمیں جہاں نماز کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں تولا و تبرہ کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی جو اہل بیت کے، اہل بیت اور ان کے دوست اور چاہنے والے ہوں ان سے تولا، اظہار ولایت کرو، اظہار محبت کرو، اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور ان کے سپورٹرز اور حامی و ناظر ہیں ان سے برات کا اظہار کرو۔ لہذا اگر آج ہم امام زمانہ سے تولا کریں، امام حسن سے تولا کریں، فرشادہ بچھائیں، لباس سیاہ پہنیں اور امام زمانہ سے تولا کرتے ہوئے ان کے آج کے ناصروں سے تولا نہ کریں۔ آج کون ہے کہ جو امام زمانہ کے لیے زمین ہموار کر رہا ہے؟ آج کون ہے کہ جو حرم پاک حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا دفاع کر رہا ہے؟ آج کون مرجع ہیں کہ جو دین اسلام کے مضبوط ثبوت اور قلعے ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر امام زمانہ سے تولا کرنا ہے تو پھر ڈھونڈنا ہوگا اس دور میں کون ہیں کہ جو مرجعیت کی شکل میں، افواج کی شکل میں، محافظ حرم کی شکل میں اہل بیت کی نصرت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر تبرہ کر رہے ہیں امام زمانہ کے دشمنوں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے، تو تلاش کرنا ہوگا کہ آج کون ہے دشمن۔ 1400 سال پہلے کے یزید پہ تبرہ کرنا آسان ہے، دشمن و قاتل حسین پہ تبرہ کرنا آسان ہے، مگر آج کے دشمن کو بھی تلاش کرنا ہے تاکہ تبرہ حقیقی معنی پورا کر سکے۔ لہذا چاہتا ہوں کہ آخر میں کچھ مصائب رسول اللہ کے اور امام حسن کے پڑھوں۔ عزیزان گرامی، آخری وقت ہے، حسن و حسین کا سینہ رسول کے سینے پر ہے، مولا علی ہٹانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کا آخری وقت ہے۔ ایک روایت کے مطابق اور تحقیق کے مطابق آپ کو زہر دیا ہے، جب سے علی کی ولایت کا اعلان ہوا مسلسل آپ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، نحیف و لاغر ہو گئے ہیں، اتنے نحیف و لاغر کہ آپ سے مسجد نہیں آیا جاتا۔ روایات میں ہے جب انسان کے جاں کنی کا وقت آئے تو اس کے بٹن کو کھول دیا جائے تاکہ جاں کنی کا عمل آسان و دشوار ہو سکے۔ رسول اللہ نے آنکھیں کھولی، دیکھا حسن و حسین سینے پہ موجود ہیں۔ امام علی نے چاہا ہٹا، دیکھا کہ نہیں، ان کے ہونے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں کہوں مولا علی، آج حسن اور حسین کا سر رسول کے سینے پر ہے، مگر ایک وقت آئے گا کربلا میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا۔ آج رکم اللہ، امام زمانہ ہماری تعزیت کو قبول کرے، اے سیدہ فاطمہ زہرا ہماری تعزیت کو قبول کریں، اے داماد رسول، اے وصی رسول ہماری اس تعزیت کو قبول کریں۔ اور امام حسن کے حوالے سے کہ آخری وقت ہے، کلیجہ کٹ کٹ کے تشت میں گر رہا ہے۔ امام حسین کہہ رہے ہیں، بھیا اس قوم جفاکار نے آپ کے ساتھ کیا ہے، مگر حسن آخری وقت بھی حسین کے مصائب کا ذکر کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں لا یوما کا یوم کا یا ابا عبد اللہ، اے حسین مجھے قوم جفاکار نے زہر دیا، لیکن میرے بیوی بچے، میرے بھائی، میرے اصحاب سب میرے ساتھ ہیں، لیکن میں کربلا دیکھ رہا ہوں، کربلا کا بیابان ہوگا، تو تنہا ہو یکتا، ارے خنجر کی ضرب ہو چلے۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد، بدیع السماوات والارض، ذی الجلال والاکرام، والصلاۃ علی محمد نبی الرحمہ سید المرسلین، وعلی علی ابن ابی طالب سید الوصیین، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن المجتبی حجۃ اللہ
علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف القائم المهدی المنتظر الحجت بعد آبائی علی خلقک المعدی النبیک وارث علم الماضین من الوصیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورا بوجوده ثبت الارض والسماء وبه یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا اللہم عجل لنا ظهوره انہ یرون بعیدا ونراہ قریبا برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. دوسرے خطبے میں بھی میں اپنے آپ کو اور آپ تمام نمازیوں کو اللہ کے قانون کو، اللہ کے تقویٰ کو، اللہ کی دین و شریعت کو زندگی میں مدر نظر رکھنے کی تاکید و سفارش کرتا ہوں. محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ شہادت جو ہے اہل بیت کی میراث ہے، اور ہمیں اہل بیت کی زندگی سے بھی درس لینے کا حکم دیا گیا ہے، اہل بیت کی شہادت سے بھی. لہذا تولا و تبرع اور مودت اہل بیت اور اجر رسالت کی ادائیگی کا ایک انداز یہ ہے کہ ہم لباس مشکی پہنیں، غم منائیں، مومنین کو تعزیت پیش کریں، امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں اور مجالس ادب برپا کریں، ان کے مصائب اور ان کے فضائل کا تذکرہ کیا جائے، ان کی شخصیت کے پہلو، ان کی تعلیمات کا احیاء کیا جائے. ایک اور اہم مسئلہ وہ اربعین کا ہے کہ آج دنیا کے 10 بڑے اجتماعات میں جو 5 بڑے اجتماعات یا 7 بڑے اجتماعات ہیں وہ سب مکتب تشیع سے وابستہ ہیں. اس لیے کہ حسین انسانیت کے امام ہیں، لہذا حسینیت کے نام پہ منعقد ہونے والا اجتماع بھی پرامن ہوگا، انسانیت کے لیے مفید ہوگا. اس اربعین کے بہت سارے نکات ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. پہلا نکتہ، پہلا فائدہ جو ہمیں اس اربعین حسینی سے ہوا، ایک تخمینے کے مطابق 3 کروڑ یا 5 کروڑ کے قریب افراد وہ کربلا سفر کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں عزیز نگر میں جس سے انسان آسانی سے صرف نظر کرے. لیکن عالمی میڈیا کی خاموشی یا مکتب تشیع سے اور خصوصاً امام حسین سے ان کی عداوت ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ عالمی میڈیا، یہ یہودیت کے قبضے میں ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو نشر نہیں کیا جائے. 4 آدمی جمع ہوتے ہیں، گاڑی سے گاڑی ٹکرا جاتی ہے، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے. لیکن حقیقی معنی میں 2 کروڑ 2.5 کروڑ 4 کروڑ افراد 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے، انسانیت متجلی ہے، انسانی اقدار کا احیاء ہو رہا ہے، دین کی محبت تازہ ہو رہی ہے. اور جیسے کہ خبریں آئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نماز با جماعت جو 40 سے یا 35 سے 45 کلومیٹر کے طولانی فاصلے پر محیط تھی، یہ دین کی محبت ہے، یہ حسین کی محبت ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ اس قربانی کا اثر ہے. پہلی چیز جو آپ نے دیکھا وہ اتحاد و وحدت ہے مومنین کا، اور صرف مومنین کا نہیں بلکہ انسانوں کا. اس لیے کہ عیسائی ہیں وہ بھی شریک ہے، ہندو ہے وہ بھی شریک ہے، مسیح ہے وہ بھی شریک ہے، کافر ہے وہ بھی شریک ہے، مختلف مذاہب کے لوگ، دیوبندی، سنی، شیعہ، ہر مکتب و مذہب، نسل و نجات کے لوگ اس سفر حسینی میں شریک ہیں اور حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا اس اتحاد و وحدت کو باقی رکھا جائے. دوسری چیز کہ جس کی وجہ سے اس اربعین واک کی یا مشی کی اہمیت دو چندہ ہوتی ہے، وہ ہے ایثار و فداکاری. یہ ایثار و فداکاری جس کے لیے علماء اور رہبر معظم اور مختلف مراجع نے فرمایا، یہ ایثار و فداکاری ہے کہ جو ہمیں امام زمانہ کے راستے پر لے کے جا رہی ہے. یعنی آغاز کر دیا ہم نے عملاً امام زمانہ کے استقبال کا. کیا مطلب؟ ہم اس اربعین کی مشی سے، پیدل سفر سے، اس واک سے امام زمانہ گیا تازہ کر سکتے ہیں؟ تصور کیجئے، اگر ائمہ کی ولایت اور محبت، مثلا امام حسین کی ولایت و محبت اگر ہمیں چوتھے امام سے منسلک نہ کرے، یعنی میں امام چہارم کی بیعت اور اطاعت کے لیے آماد و تیار نہ ہوں، امام حسین، امام علی، رسول اللہ جناب زہرا، امام حسن سے محبت اور ان کی ولایت کا دم میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر چار اماموں کی ولایت مجھے پانچویں امام سے متصل نہ کرے، تو چار اماموں کی ولایت یا پانچ معصوموں کا محبت اور ولایت کا اظہار میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر پانچ چھ معصوموں کی ولایت ساتویں معصوم سے منسلک نہ کرے، سات کی آٹھ سے منسلک نہ کرے، اسی طرح گیارہ اماموں کی اور بارہ تیرہ معصومین کی ولایت و محبت مجھے امام زمانہ سے متصل نہ کرے، تو میں کچھ بھی کرتا رہوں اگر امام کے لیے میرے دل میں تڑپ نہیں ہے، میرے دل میں دعا نہیں ہے، میرے ہاتھ بلند نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں حقیقی رنگ موجود نہیں ہے۔ حقیقی رنگ کب آئے گا؟ کہ جب امام وقت کی یاد آپ کے دل میں زندہ ہو۔ یہ جو شب یہ تابوت اٹھاتے ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں مولا ہم کربلا میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو یہ وقت نہ آنے دیتے۔ تو جب آپ ایک شہید ہونے والے امام کے لیے اتنا تڑپتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو اب جو زندہ امام ہے اس کے لیے آپ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے عقلی لحاظ سے، توجہ رکھیے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گیارہ امام اور تیرہ معصومین کی محبت اگر امام زمانہ کی محبت کی کو زیادہ نہ کرے، ان کی اطاعت کے لیے آماد و تیار نہ کرے، تو پھر نہ نماز کا فائدہ ہے، نہ روزے کا فائدہ ہے۔ اس لیے میں اپنے امام وقت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب یہ ایثار و فداکاری جو آپ کو نظر آیا کہ لوگوں کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پرانے ہیں، شکل سے غربت نظر آ رہی ہے، لیکن جو کھانا رکھا ہے وہ عراق کا بہترین وی آئی پی ایک نمبر کا کھانا ہے۔ کیوں؟ یہ ایثار و فداکاری حسین ابن علی کی محبت میں۔ لوگ اپنے گھروں کو کھول دیتے ہیں، آؤ، کیا آپ میں سے کوئی اپنے بھائی کا پیر دباتا ہے گھر میں؟ کوئی بیٹا اپنے والد کا بن کہے پیر دباتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کربلا کے راستے میں تمنا کریں گے، التجا کریں گے، درخواست کریں گے، آؤ ہم تمہارے پیروں کو دبائیں، دھوئیں، مالش کریں، خدمت کریں، ہمارے گھر میں آ جاؤ، برکت آ جائے گی۔ تم ظاہر حسین، وہ آپ کو نہیں جانتا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کی زبان سے آشنا نہیں ہے۔ یہ ایثار و فداکاری ہے کہ جو اگر امام حسین کے لیے ہے کہ ہے، اور ہماری جانیں فدا امام حسین پر، لیکن اگر یہ ایثار و فداکاری امام کے، امام وقت کے لیے نہ ہو، تو پھر اس محبت کا کما حقہ ثمر اور نتیجہ اور رزلٹ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہ امام زمانہ کے لیے آغاز ہو چکا ہے۔ انہی جب ہم شہید ہونے والے امام کے لیے اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا لیتنی کنت معکم، کاش کربلا میں ہوتا۔ تو ایک کربلا باقی ہے، ایک مارکہ حق و باطل باقی ہے، ایک فرزند زہرا علی باقی ہے۔ توجہ رکھیے گا کہ جس کو شاعر کہتا ہے کہ دسے علی میں آنکھیں مچل تھی تھی ذوالفقار، یہ ذوالفقار امام زمانہ کے ہاتھ میں بھی آئے گی۔ دسے علی میں آنکھیں مچل تھی تھی ذوالفقار، شولے ستم گروں پہ اگلتی تھی ذوالفقار، یہ اپنا رنگ بدل دی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، عنواں تھی جو اہل وفا کے سکون کا، دھبا نہیں تھا اس پہ غریبوں کے خون کا۔ حسینیت میں کبھی غریبوں کا حق نہیں مارا جائے گا، امام زمانہ کی یاد میں کبھی معاشرے کے غریب طبقوں کا حق نہیں مارا جائے گا۔ عزیزِ گرامی، یہ وہ درس ہے کہ جو ہم کربلا سے لے سکتے ہیں۔ اور پھر دین کی محبت، عزاداری کی محبت، اہل بیت کی محبت تازہ ہو رہی ہے، امام زمانہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ دوسرا ایک نقطہ جو بہت ہی اہم ہے کہ جس پہ گزشتہ مہینے سے خبریں مسلسل آ رہی ہیں، وہ ہے لاپتہ افراد ملت تشیع کے۔ اس میں حکومت وقت کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے، اور یہاں تک اب دیدہ دلیری اتنی بڑھ گئی ہے، چوری اوپر سے سینہ زوری دن دہاڑے، اب ان افراد کو جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو دن دہاڑے اغوا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کی حکومت کے کچھ سرکردہ افراد جو اپنے زور بازو پر بڑا زوم ہے جن کو، توجہ رکھیے گا، ناظر عباس شیرازی ایڈوکیٹ کا اغوا، یہ پنجاب حکومت کے ماتھے پہ کلنک ٹیکا ہے کہ کس طرح ایک انسانیت کے لیے آواز اٹھانے والے وکیل کو، ایک ایڈوکیٹ کو دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور پھر علماء کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ اگر یہ تحریک واپس نہیں لیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ناصری شیرازی صاحب کو نقصان ہو سکتا ہے، میرے دشمن بہت سارے ہیں. تو حکومت وقت کو چاہیے کہ قبل اس کے کہ یہ لاوا پھٹے، آتش فشاں پھٹے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو، وہ ہوش کے ناخن لے اور ناصر عباس شیرازی ایڈوکیٹ سمیت ہمارے تمام بے گناہ ناظروں کو رہا کرے، جس کے لیے بار ہم کہہ چکے ہیں اگر کوئی ان کا کیس ہے وہ عدالت سے لایا جائے، کوئی جرم ہے لایا جائے، الزام ہے لایا جائے، یہ ہمارا جائز اور قانونی مطالبہ ہے. تیسرا اہم نقطہ وہ ہے عالمی حالات سے متعلق. سعودی عرب اپنی تمام تر شکست کے باوجود، یمن کی سرزمین کی دلدل میں پھنسنے کے باوجود، اندر اور باہر مختلف تحریکوں کے سر اٹھانے کی وجہ سے سعودی عرب کو اب کچھ نظر نہیں آ رہا. جو کچھ کر سکتے تھے ٹرمپ کو بلا کر انہوں نے کیا، دشمنوں کو اپنے دل میں بٹھا کر، اپنے سروں پہ بٹھا کے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، اب ان کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب خود ہمارا پاکستانی میڈیا بھی ان کے کرتوتوں کو بیان کر رہا ہے، اور پھر ان کی خون ریزی، خون آشامی، اور پھر ان کے درمیان جو قتل و غارت ہے اس کو ایک نئی شکل دیکھ کر، کرپشن کی شکل دیکھ کر در حقیقت اس کو چھپایا جا رہی. کرپشن نہیں ہے، کرپشن بھی ہوگا، کیونکہ جب یہ ہیں تو بیت المسلمین کو لوٹ رہے ہیں، بیت المال کو لوٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے حج کی کمائی کو لوٹ رہے ہیں، تو کرپشن تو ہے ہی ہے، لیکن پس پردہ اقتدار کی حوث ہے عزیزہ نگرامی، جس کو کرپشن کی شکل میں چھپایا جا رہا ہے، اور اس کو پاکستان کے کرپٹ وزیر اعظم سے تشبیہ دینے کی اور اسے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب حزب اللہ کی کامیابی کی وجہ سے، شام میں داعش کی موت کی وجہ سے، عراق میں، ایران میں اور دوسرے ممالک میں مرجعیت عظمیٰ یعنی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی و آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ کی مدبرانہ قیادت کی وجہ سے جو داعش کو موت آئی ہے، کمر ٹوٹی ہے، اب اپنی جھیم کو مٹانے کے لیے اب یہ حزب اللہ پر حملے کا سوچ رہے ہیں، اور لبنانی وزیر اعظم کو بلا کر وہاں استعفیٰ دینا یہ شکست و ناکامی کی علامت ہے کہ بدترین طریقے سے سعودی حکومت جو ہے وہ دلدل میں پھنس چکی ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے. اور جیسے حسن نصر اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، جس طرح تم پہلے ذلیل ہوئے تھے اس دفعہ بھی ذلیل ہو گئے انشاءاللہ. ایک اور نقطہ وہ ہمارے محترم چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب کا ایران کا دورہ ہے، خوش آئید ہے اور ہم اسے نیک فال قرار دیتے ہیں، اور پاکستان اور ایران میں ہونے والی دہشت گردی کے سدے باب کے لیے اسے اہم سنگ میل قرار دیں گے، اور چاہیں گے جنرل قمر باجوہ صاحب سے کہ وہ پاکستان میں جو دہشت گردوں کے نیٹ ورک ہیں ان پہ توجہ دیں. کیا آپ کی ایجنسیز کو نہیں پتہ؟ کیا آپ کے نیٹ ورک کو نہیں پتہ؟ تو آخر کیا وجہ ہے اس لے تو لال سے کام کیوں کیا لیا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دہشت گرد دن دناتے پھر رہے ہیں، ان کو ایکسس دیا جاتا ہے، یہ کالا دم تنظیمیں ہیں، ان کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، سرکاری گاڑیاں دی جاتی ہیں، موبائلیں دی جاتی ہیں، فورس دی جاتی ہے، اور پھر پنجاب حکومت تو اس میں بدنام زمانہ ہے. تو قمر باجوہ صاحب، پاکستانی قوم اپنی پاک فوج سے پیار کرتی ہے اور آپ پہ اعتماد ہے، اس اعتماد کو قائم رکھنا آپ کا کام ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ آپ کا جو کردار ہے وہ ہمارے سابق آرمی چیف کے کردار کے مانند داغدار ہو جائے. اگر آپ اپنے دامن کو صاف و دھلا رکھنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سربلندی چاہتے ہیں، تو آپ کو پاکستانی مسائل میں دہشت گردی کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا اور اپنے اختیارات کو استعمال کرنا پڑے گا. ایک اور نقطہ، بہت تیزی سے وقت پورا ہو گیا، معذرت چاہوں گا، ایک اور نقطہ وہ تافتان زائرین کا ہے کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مسائل پیش آتے ہیں، اور پھر جو حالات آ رہی ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ سارے مسائل کریٹ کر رہے ہیں. لہذا یہاں پر ضروری ہے حکومت کے لیے بھی یہ جو زبردستی کا جبری بھتہ استعمال کیا جاتا ہے، تین تین چار چار ہزار روپے ایک ایک مہر لگانے کے جو لیے جا رہے ہیں، یہ جبری بھتہ جو وصول کیا جا رہا ہے، توجہ رکھیے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت تنخواہ دیتی ہے، حکومت مراعات دیتی ہے، حکومت تمہیں آسائشی دیتی ہے کہ تم ان پاکستانیوں کی خدمت کر، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، آپ کو اس سے کیا، آپ کا کام قانون کے مطابق مہر لگا کے ایگزٹ یا انٹری کرنا ہے، اس کے لیے جبری بھتہ وصول کرنا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح 250 افراد کو زندہ جلا دینے والے، بھتہ لینے والے، کس طرح خدا کی لاٹھی چلی اور ان کو حصوں بخروں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، خدا کی یہاں لاٹھی ہے وہ چلے گی، تو پھر اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک اور جو ہمارے ملک اور ہمارے شہر کا مسئلہ ہے، وہ بینک کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے والی مبلغ پر جو سرچارج لگایا جا رہا ہے، جو ظلم ہے سراسر، اس کو واپس لیا جائے۔ بلوں کے جو نرخ ہماری ہاں آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں، اس پہ ہماری آواز احتجاج ہونا چاہیے۔ آخر ہم کیوں آواز نہیں اٹھاتے اس بجلی کے لیے، اس پیٹرول کے لیے جو پیسوں میں آپ سے اضافی پیسہ لیا جا رہا ہے؟ یہ تجاوزات، روڈیں چوڑی کر دی جاتی ہیں لیکن تجاوزات ویسے کے ویسے ہی ہیں، تھانے اسی طرح بھتے لے رہے ہیں، یہ ریڈی والوں سے، دکانیں بڑھانے والوں سے قانون موجود ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حکومت شہری انتظامی کیوں نوٹس نہیں لیتی؟ اور ابھی میں تقریر سن رہا تھا سن اسمبلی میں، وہ کہہ رہے تھے کہ دو بھائی کا انہوں نے قصہ سنا، اس میں کہا کہ آپ بھی کھائیے ہم بھی کھائیے، ہم آپ کو اکیلے کھانا نہیں دیں گے۔ اگر یہ سیاست ہے تو اس سیاست پہ ہماری لعنت ہے، اگر یہ سیاست ہے تو اس سیاست پہ ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو سن کی حکومت سے کہ تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، ہم تمہیں اکیلے کھانے نہیں دیں گے؟ تو ہم ایسے تمام اقدامات کی، ایسے تمام سیاستدانوں کی بھرپور نفی اور مذمت کرتے ہیں، اور ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پاک اور صاف سیاست چاہتے ہیں، اور پاکستان اور کراچی کے شہریوں کی خدمت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارہ لہٰ حضرت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اہل بیت سے مبادت و محبت اور اجر رسالت کی ادائیگی کی حقیقت عطا فرما۔ بارہ لہٰ مومنین کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پاکستان و دین و عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امن کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ جب تک دنیا میں رہیں اہل بیت کی پیروی کرتے رہیں، آخرت ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔